أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج جنوری 1981 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الزمر کی آیت 67 سے ہو رہا ہے، 39/67. آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ درس کے اخیر میں میں نے یہ کہا تھا کہ اگلی آیت بڑی اہم آتی ہے، بڑی غور طلب ہے، بڑی عمیق ہے، بڑی عظیم ہے. قرآن کی کون سی آیت ایسی نہیں ہے، لیکن بعض آیات میں حقائق ذرا کنسنٹریٹ طریقے کے اوپر بیان کیے جاتے ہیں. اس اعتبار سے بعض آیات کے متعلق میں خصوصیت سے کہا کرتا ہوں کہ بڑی غور طلب ہے، اور یہ بڑی غور طلب ایک چیز ہے. مغرب کا ایک مشہور فلاسفر ہے، غالباً لاکی ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ فلاں قوم نے اپنا جو معبود تجویز کیا تھا وہ کس قسم کا تھا، تو میں اس قوم کی تہذیب، تمدن، معاشرت، معیشت، ساری زندگی کے متعلق تمہیں بتا دوں گا کہ وہ کیسی ہے. یعنی اس تصور کی اہمیت اتنی ہے کہ افراد کا ہی نقشہ نہیں بدلتا، قوموں کی زندگی پوری کی پوری بدل جاتی ہے خدا کے تصور کے مطابق. صحیح تصور ہے تو وہ زندگی صحیح خطوط پہ ہوگی، اور وہ تصور غلط ہو جاتا ہے تو پھر ساری زندگی غلط خطوط پہ متشکل ہو جاتی ہے. قرآن کریم نے جو اتنی تفصیل سے، اس قدر شرح و بس سے صفات خداوندی کا ذکر کیا ہے، تو وہ اسی لیے کہ خدا کا صحیح تصور ذہنوں کے اندر قائم ہو جائے کہ یہ مسئلہ صرف نظری، تصوری، اعتقادی نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، قوموں کی ساری زندگی کا دار و مدار اس پر ہے کہ خدا کا تصور کس قسم کا ہے. اوپر سے بات چلی آ رہی تھی، دہو مقالید السماوات والارض، ایک چیز، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں، جس میں ارض یہاں شامل ہے، سماوات اوپر ہیں، خارجی کائنات اور انسان کی زندگی، دونوں کی چیز جو ہے، کلیجی جو چیزیں ہیں وہ خدا کے قبضے کے اندر رہنی چاہیے. اس کے بعد یہ تھا کہ قل افا غیر اللہ ہے تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا تم یہ کہتے ہو کہ میں خدا کے سوا. اب یہی لفظ جو ہے جو میں ابھی عرض کروں گا، عبدو، ترجمہ اس کا ہمارے ہاں ہو گیا عبادت کرنا. عبادت کا اور آگے سکڑ کے ترجمہ آیا پرستش کرنا، یا بندگی. بس یوں ہی خدا کو سمجھ لیا کہ وہ ایک پرستش کی شے ہے، سارا تصور ہی باطل ہو گیا. پرستش ایک انفرادی چیز ہے، ہر فرد اپنے اپنے ذہن کے مطابق پرستش کر لیتا ہے. نام چھوڑ دیجئے کہ کسی نے برہما رکھا، کسی نے گاڈ کہا، کسی نے یہوہ کہا، کسی نے یزنا کہا، پرستش ہی کرتے ہیں نا سب. پرستش انسان اور خدا کے ایک پرائیویٹ تعلق کا نام ہے. متعین طور پر آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ وہ تعلق ہے کیا، بس ایک ذہنی، نظری، قلبی، نفسیاتی، کسی قسم کا کہہ لیجئے. اور پھر جب آگے بڑھے تو مکینکی، ایک خاص مکینکی طریقے کے اوپر آپ نے وہ پرستش کیے کہ اجزاء جو ہیں ان کو ادا کر لیا، پرستش ہو گئی. اب جو خدا کی پرستش کا تصور ٹھہرا، تو خدا کے صحیح تصور کی ضرورت ہی پیش نہ آئی. یہی چیز جو ہے بنیاد ہے خدا کی عبودیت. اس کی ربوبیت عالمینی سے پہلا قرآن کی پہلی آیت شروع ہوئی، الحمدللہ رب العالمین. وہ باعث حمد و ستائش ہے کس بات کی، अपनी रबूबियत आलमीनी की वजह से। तो इस तसव्वुर के मातहत अब आगे बढ़े तो वही कौम वजह या मुस्तहिक तारीफ और तौसीफ होगी जो रबूबियत आलमीनी का फरीजा अदा करेगी। आलमगीर रबूबियत इंसानी हर फर्द की नश्व नमा पैदा कर, उसकी तभी जिंदगी के लिए भी, उसकी इंसानी सिफातों खसाइस के लिए भी, इनको तकमील तक पहुंचाना, परवरिश देते हुए, नश्व नमा देते हुए, ये रबूबियत है। खुदा चूंकि रब्बुल आलमीन है, इस वास्ते उसकी रबूबियत आलमीनी है। उसके नाम पर कौम कायम करने वाली अपने निजाम को वो भी आहिस्ता आहिस्ता रबूबियत आलमीनी के फरीजे को अदा करेगी तो वजह हमद व सताइश करार पाएगी। आपने देखा पहले ही तसव्वुर से बात कहां से कहां चली गई, और ये कुछ कहने के बाद ये वक्त नहीं, वरना मैं आगे बताता कि रहमानियत क्या है, रहीमियत क्या है, हमारे के यौम दीन क्या है। आगे जो बात मैंने कहा था वो कि इसके बाद हम इकरार करते हैं इया का नाबुदु, इसके मुतल्लिक तसव्वुर ये आता है कि हम तेरी परस्तिश करते हैं। इतने अजीम ऐलानात के बाद एक जाती प्राइवेट सी बात कि हम तेरी परस्तिश करते हैं, ये अरबी जुबान के एतबार से कुरान करीम में जिस अंदाज से ये लफ्ज़ ये इस्तेला इस्तेमाल हुई है, परस्तिश का तसव्वुर नहीं है इसके अंदर। इसके माने महकूमियत के हैं। फिलहाल ये है कि इस किस्म का खुदा का तसव्वुर जब हमारे सामने है तो माकूमियत सिर्फ उसी की हो सकती है, किसी दूसरे की हो नहीं सकती। अब माकूमियत में आप देखिए बात कहां से कहां चली गई, ये इंसान और उसी खुदा का के दरमियान प्राइवेट ताल्लुक का नाम न रहा, ये एक अमली निजाम का नाम आ गया। अब सवाल पैदा हुआ कि खुदा की माकूमियत किस तरह से इख्तियार की जाए, वो भी अपने तौर पर जहनी तौर पर नहीं कि मैंने अपने तौर पे कह दिया मैं खुदा की इताअत करता हूँ, वो लफ्ज़ की इताअत आ गया, किसी और ने कहा मैं अपने तौर पे करता हूँ। कुरान इसको ये छोड़ता नहीं है कि अपने तौर पे आप किसी बात का तयन कर दें, उसने ये सारी बुनियादी चीजों को खुद मुतय्यन किया है। उसने कहा है कि खुदा की माकूमियत के माने हैं कि उसकी किताब तुम्हारे लिए ज़ाब्ता हुकूमत हो, वमन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाहु फ़ऊलाइका हुमुल काफिरून। कुफर और इस्लाम में खत्ते इम्तियाज ये है कि खुदा की किताब के मुताबिक अगर हुक्मरानी है, खुदा की किताब की उसकी आजमियत है, उसके मुताबिक फैसले होते हैं, उसके मुताबिक हुकूमत कायम होती है तो इस्लाम है। जो ऐसा नहीं करते, कुरान के सही अल्फाज हैं कि वो मुस्लिम नहीं काफिर है। तो खुदा की अबूदियत के माने हो गए खुदा की किताब की हाकमियत, मुतय्यर हो गई बात। शिर्क के माने हो गए कि उसके साथ उन्हीं सिफात को लिए हुए और कवानीन मिला लेना। कुफर तो ये है कि उससे इनकारी कर देना। शिर्क ये है कि कुछ वहां से लिए, कुछ अपने बनाए। और अगर इंसानों के बनाए हुए कवानीन को वो खसूसियत दे दी जाए जो खुदा ने अपने कवानीन के मुतल्लिक रखी है तो ये शिर्क हो गया। ये उन कवानीन को या उन कवानीन के वजह करने वालों को अलूहियत के मकाम पे हमने बैठा दिया। क्या खसूसियत अल्लाह ताला ने बताई है अपने कवानीन की, तम्मत कलिमा तो रब्बे का सिद्कम वादन ला मुबद्दिला ले कलिमा, अबदी तौर पर कानून जिसमें तब्दीली कोई नहीं कर सकता। तो किसी खुदा के अलावा किसी इंसान का, इंसानों की जमात का बनाया हुआ कोई कानून जिसके मुतल्लिक समझ लिया जाए कि उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, ये उसे अधूरियत का मकाम दे देना है, खुदा के कलाम के, खुदा की किताब के मिसल करार दे देना है। और उसने तो चैलेंज दिया है सारी दुनिया को, सारी दुनिया इकट्ठी हो जाए, कुरान की मिसल नहीं बना सकती। और जो ही हमने इंसानों के बनाए हुए किसी कानून जाब्ता एक कानून को ये खसूसियत दे दी कि मुकम्मल है और अबदियत है और गैर मुतबद्दल है, تو یہ تو قوانین خداوندی کی مثل ہو گیا، یہ تو قرآن کی مثل ہو گیا. اسی لیے اس نے کہا تھا لئن اشرکت لیحبطن عملک ولا تکونن من الخاسرین. اگر تم نے یہ روش اختیار کر لی کہ کچھ اس کے قوانین، کچھ اپنے بنائے ہوئے، کچھ دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، اس کا نام تم نے رکھ لیا اسلام، تو کہا کہ یہ توحید نہیں ہے، یہ تو شرک ہے. توحید کے معنی یہ ہیں خالصتاً کتاب اللہ کی حکمرانی. پھر آگے یہی کہا بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، تاکید کر دی کہ معصومیت صرف اس کی اختیار کرنی، یہ ہوگی شکر گزاری. یہ تصور سارے قرآن میں آپ کو ملے گا، صرف ایک کتاب اللہ کی معصومیت، یہی خدا پر ایمان ہے اور یہی خدا کی عبودیت ہے. خدا کا تصور جو ہے، ذات باری تعالی کا تصور تو ناممکن ہے ذہن انسانی میں آ جائے. یہ تو خدا کے متعلق ہے، کوئی چیز جو محدود ہو، فائنائٹ جسے کہتے ہیں، وہ ان فائنائٹ کا تصور کر ہی نہیں سکتی، وہ اس کے احاطے میں آ ہی نہیں سکتی. ذرا ذہن پہ زور دیجئے گا اگر میں مثال سے سمجھاؤں کہ کیسے نہیں آ سکتی. خدا ابتدا سے ہے، وہ ابتدا کا تصور ذہن میں نہیں ہمارے آ سکتا. جب بھی ہم ذہن میں کچھ تصور کریں گے وقت کا، تو کسی خاص وقت سے بات شروع کریں گے، اس خاص وقت سے پیچھے یا اس سے پہلے کا تصور آ ہی نہیں سکتا ذہن میں. یہ انفائنائٹ ہے، ہمارا ذہن جو فائنائٹ چیزیں ہیں، محدود چیزیں ہیں، ان کا تصور کر سکتا ہے اور وہ محسوس ہوتی ہیں. یہ محسوس کائنات جو ہے، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ محدود ہوتی ہیں، ان کے تصور کر سکتے ہیں، انفائنائٹ کا تصور نہیں. اور خدا جو اپنی ہر صفت میں انفائنائٹ ہے، تصور نہیں. فرمایا یہ سارا کچھ کہتے ہوئے کہ خدا نے، خدا کی ذات کا تصور تک آپ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ تعالی عما یصفون، جو کچھ بھی اس کے متعلق تم کہو گے وہ اس سے بلند اور اس سے دور ہوگا. وہ اس لیے کہ جو کچھ تم کہو گے فائنائٹ ذہن کا پیدا کرتا ہوگا، انفائنائٹ تو اس سے دور ہوتا ہے، اس سے ماورا ہوتا ہے. تو ذات خداوندی کے متعلق تو آپ تصور تک بھی نہیں کر سکتے. اب آ جائیے اس آیت کی اوپر، کیا بات ہے قرآن کی، کیا الفاظ. ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، یہ قدر کا لفظ اس پہ استعمال کیا ہے. اندازہ کچھ لگانا، ذہن انسانی اندازہ لگا سکتا ہے کچھ، بات ساری اندازے کی ہو گئی کہ خدا کے متعلق اندازہ کیا ہے. ایک اندازہ تو وہ ہے کہ جو کچھ اس نے اپنی صفات قرآن میں بیان کی ہیں، ہم اپنے محدود ذہن کے مطابق اس کا ایک اندازہ لگا سکتے ہیں، اور وہ جو اس کے مطابق اندازہ نہ ہو، وہ سانپ تو نکل گیا ہے فلو کا، اس کی یہ لکیریں بہت ابھی تک ستاتی ہیں. مجھے اس کا افسوس ہوتا ہے، ڈسٹربنس اس سے ہوتی ہے، آپ کے ذہن کا تسلسل بھی ٹوٹ جاتا ہے. پھر جو مجھ پہ گزرتی ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، بات اندازے ہی کی تھی. آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے، جو تکلیف مجھے ہوتی ہے نا، آپ اسے محسوس نہیں کر سکتے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. دیکھا کتنا فرق. ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، تم اس، یہ جو اب دو قسم کی چیزیں ہو گئی، ایک اس کے متعلق صحیح اندازہ لگانا، ایک اندازہ بھی غلط لگا. اب صحیح اندازہ کس طرح سے لگتا ہے؟ جو کچھ اس نے خود اپنے متعلق کہا ہے اس کو سمجھ لیا جائے تو صحیح اندازہ ہو گیا اس کے متعلق. اگر اس کے مطابق نہیں ہے یہ، تو اندازہ غلط ہو. اب کہا اس نے یہ ہے کہ خدا کے متعلق یہ لوگ صحیح اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اپنے طور پہ لگا رہے تھے نا اندازہ، ذہن انسانی خود اندازہ لگا رہا تھا، خود تو اندازہ لگا دی، اندازہ بھی نہیں یہ لگا سکتا. اندازہ پیمانے کو کہتے ہیں، کوئی میجرمنٹ کرنے کا خارجی معیار ہونا چاہیے نا، جس کے مطابق کوئی چیز ماپی جائے گی. خارجی معیار، ये इतने गज है, आपके जहन में ये बात नहीं थी, गज बाहर एक मेयार होता है, ये इतने मील हो गया, वो एक बार खारजी मेयार होता है। अल्लाह ताला ने जो खुद अपने मुतल्लक अंदाजा करने का खारजी मेयार बताया है वो कुरान में उसकी दी हुई सिफात है, इन्होंने उसके मुतल्लक सही अंदाजा ही नहीं लगाया। ये कौन थे जिन्होंने सही अंदाजा नहीं लगाया? जी नहीं, यहाँ से एक बात और तर चली। मैंने शुरू में कहा था कि ये अल्फाज के कुरान करीम के अल्फाज और उसकी इस्तलाहात जो हैं, उनके तराजम, उनके मफहूम मफाहिम, उनकी तफसीर है। ये जब गलत पटड़ी में पड़ा है ना, दीन और मजहब बना है, तो उस जमाने में ये सब चीजें गलत हुई। यहाँ जब मैंने जैसा अर्ज किया है, इबादत का मफहूम परस्तिश हुआ, खुदा का तसव्वुर सही जो है कदर अंदाजा वो बादल हो गया, क्योंकि वो तो मासूमियत थी, मासूमियत के लिए एक महसूस शय की जरूरत थी, महसूस शय वो कुरान है जो उसने दिया है। और आगे आगे ये तो हमारे यहाँ हुआ मजहब की दुनिया, इस्लाम मजहब नहीं है ना, ये तो दीन है ना, दीन एक निजाम का नाम है जिसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक जाब्ता अखलाक, एक जाब्ता अकदार, एक जाब्ता आकाम होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई दीन में प्रस्तुत हो गई। और आगे बढ़े हमारे ये अहले तरीकत आए, उन्होंने एक और इस्तलाह बता की जिसका जिक्र कुरान में कहीं नहीं, खुदा की मार्फत यानी पहचान देना उसको, या अल्लाह। वो कहता तुम अंदाजा से ही नहीं लगा सकते, ये उसके लिए मार्फत का लफ्ज ले आया कहीं से, खुदा ने कहीं भी इरफान का तकाजा ही नहीं किया है, तकाजा सिर्फ ईमान का है। सारे कुरान में खुदा के लिए ये लफ्ज भी नहीं आया है। और हमारे यहाँ जो दीन का मगज है, रूमी इसी को दीन का मगज कहते हैं, माज़े कुरान मगरा बर्दाश्त है, माज़ अल्लाह अगला मिसरा क्या कहूँ, उस दफा पेशे सगा अंदाज थे, मगज हमने ले लिया है कुरान का, ये जो बाकी जो कुछ अल्फाज वगैरह से ये कुछ करते तो वह माज़ अल्लाह, ये हड्डियां हैं जो कुत्तों के आगे फेंक दिए हैं हमने, ये दावा है। दावा क्या है? मार्फत। मार्फत तो आप जाने पहचाने वाली बात है ना जी, तारुफ उसका हो जाना, उसकी मार्फत हासिल कर देना, उसका इरफान हासिल कर देना। और फिर आगे इस मार्फत की तफासील इनके यहाँ देखिए तो ऐसा नजर आता है जैसे इकट्ठे खेले हुए होते हैं ये अल्लाह मियां के साथ, हर रोज रात उसके यहाँ, और फिर ऐसी बेतकल्लुफी के साथ उसके यहाँ जो बातें होती हैं, मजाक होते हैं मार्फत खुदा की, उसके आगाम में तब्दीलियां जाके करा लेते हैं, लोगों की अर्जियां और दरखास्तें पेश की जाती हैं, तकदीरात पहले से वहां से मालूम करके आ जाते हैं। खुदा की मार्फत और इरफान वो तसव्वुर भी नहीं सही कहता कि तुम कायम कर सकते एक नामहदूद का, वो माँ कदरुल्लाह हक्का कदर ही है, इन्होंने मार्फत तक जगह गए अपने, सारी चीजें खिलाफ कुरान है, अजीजा ने मन गैर कुरान ही कह लीजिए, खारजा कुरान कह लीजिए, कुरान से इन चीजों की कोई तारीफ नहीं मिल सकती। मागूदियत उसकी महकूमियत यानी उसकी किताब की हाकमियत, खुदा के मुतल्लक जो सिफात उसने कुरान में दी हैं, अपने जहन के मुताबिक उनको समझकर एक अंदाजा सा कुछ लगा लेना। और यहाँ कहा कि ये अंदाजा भी इन्होंने सही नहीं किया। क्या सही नहीं किया अंदाजा? कहा यह था कि लहू मकालीद समावात वदार, खारजी कायनात में भी उसी का इक्तदार है, इंसानों की दुनिया के अंदर भी उसी का इक्तदार होना चाहिए, ये है खुदा का सही अंदाजा। मजहब की दुनिया में आके आपको देखिए आप, तो ये खारजी कायनात के अंदर तो उसका मानते हैं कि उसी की कुदरत, उसी का इक्तदार, बल्कि अब तो वो मगरब के साइंटिस्ट जिनको हम लादीन कहते हैं, لفظ انہوں نے فطرت اس کے لیے اختیار کیا ہے، لیکن خارجی کائنات کے اندر ایک ضابطہ قوانین وہ بھی مانتے ہیں جو انسانوں کا بنایا ہوا نہیں ہے. تو یہی سے تو بات ہو گئی کہ تم نے فطرت کہہ دیا، ہم نے خدا کہا. انسانوں کا بنایا ہوا ضابطہ قوانین نہیں ہے خارجی کائنات میں، یہ سب مانتے ہیں. فرق کہاں آگے پڑتا ہے کہ انسانوں کی دنیا میں اس کا کوئی اس قسم کا اقتدار اور اختیار نہیں ہے. مذہب میں تو ہم نے انسانوں کی دنیا کے اندر اختیار، اقتدار، حاکمیت کا تصور ہی ختم کر دیا. یہاں تو مقصد سارا پرستش کا ہے، کچھ نیک کام کرنے کا، کچھ ثواب حاصل کرنے کا. خدا کے اقتدار اور اختیار کی بات نہ رکھی ہم نے. مذہب سے الگ ہوئے، سیکولرزم والے ہوئے، انہوں نے خارجی کائنات کے اندر تو خدا کا اقتدار، اس کے قانون تسلیم کیے. ساری سائنس چلتی اس طرح اس پر ہے کہ خارجی کائنات میں غیر متبدل انچینجبل لاز تار فرما ہیں، وہی لا مبدل الکلمات جو قرآن نے کہا تھا وہاں وہ مانتے ہیں. انسانوں کی دنیا کے اندر اس قسم کے قوانین نہیں مانتے. پہلے بات تھی تو ملوکیت تھی کی کہ ایک فرد جو قانون نافذ کر دے وہ اس کی اطاعت پر. آمریت آئی، آہستہ آہستہ آپ جمہوریت پہ آ گئے نا، وہ بھی تو انسانوں کے وضع کردہ قوانین ہوتے ہیں، ایک انسان کے نہیں، انسانوں کے ایک گروہ کے. تو خدا کی اقتدار، اس کی حاکمیت انسانوں کی دنیا میں نہیں، خارجی کائنات میں ہے. یعنی سما میں تو ہے، عرض میں نہیں. اس نے کہا تھا صحیح تصور یہ ہے کہ لہو مقالید السماوات والارض. اب یہ جو ہے نا نقطہ اسی کی ہے، یہ ساری تفسیر جو آگے آ رہی ہے، جو کہا ہے کہ انہوں نے خدا کا صحیح اندازہ نہیں لگایا. تو وہ یہ چیز ہے کہ سما کی دنیا کے اندر، خارجی کائنات کے اندر تو قوانین خداوندی کی کار فرمائی کو مانتے ہیں، انسانوں کی دنیا کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں ہمارے بنائے ہوئے قوانین چلیں گے. وہاں کا الہ الگ ہوگا، یہاں کا الہ الگ ہوگا. اسی کے متعلق 43/84 خدا کا صحیح اندازہ جو ہے وہ کیا؟ ابھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ دو دنیائیں انہوں نے الگ الگ کر دی. خارجی کائنات جس کو وہ سما یا سماوات کہتا ہے، اس میں تو اقتدار ہوا قوانین کا، انسانوں کی عرض کی دنیا میں نہیں. اور وہ کہتا ہے کہ هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. کس طرح وضاحت کرتا چلا جاتا ہے قرآن اپنے نکات کی عزیزہ میں. سما میں الہ مانتے ہو اس کو تو یہ اتنی سی بات کافی نہیں ہے، عرض میں بھی وہی الہ ہے. عرض تو انسانوں کی دنیا کا نام ہے، جو انسانوں کی دنیا میں اس کی الوہیت یا اس کا الہ ہونا، الہ کے معنی صاحب اقتدار کے ہیں، معبود کے نہیں ہیں. یعنی عام تصور میں، ورنہ اگر عبد یا عبادت کے معنی معصومیت لیے جائیں تو پھر تو معبود ہو جاتا ہے. الہ کے معنی صاحب اقتدار کے ہیں، کہ جس طرح سے خارجی کائنات کے اندر تم دیکھتے ہو کہ ایسے قوانین ہیں جو انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں، ان چیزوں کے بنائے ہوئے نہیں، کہیں خارج سے وہ قوانین ان کے اوپر مسلط ہیں اور وہ غیر متبدل. یہ نظام کائنات چل ہی رہا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ اس میں کار فرما جو قوانین ہیں غیر متبدل ہیں، انچینجبل، امیوٹیبل. کوئی قانون ذرا سا اگر کروڑواں حصہ سیکنڈ کا جسے کہتے ہیں اس کے لیے بھی اگر وہ بدل جائے، سلسلہ کائنات تیس نیس ہو جائے. قرآن نے کہا ہے کہ اگر اس طرح سے دو الہ کہیں ہو جاتے ہیں، نہ فساد آتا، یہ ساری کائنات جو ہے تیس نیس ہو کے رہ جاتی. خالص قوانین میں نے عرض کیا ہے نا کہ ہم انہیں قوانین خداوندی کہتے ہیں، وہ فطرت کے قوانین کہیں، لیکن قوانین کا ضابطہ تو تسلیم کیا جاتا ہے. الہ السماء، کہا کہ وہ الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما. یہ ہے خدا کا کی حجت. یہ جو الگ الگ الہ ہیں کائنات کے اندر خارج کی دنیا کے اندر الگ الہ اور انسانوں کی دنیا کے اندر الگ الہ, وہ کہتا یہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے جو خارجی دنیا میں تو قانون کا اقتدار مانتے ہیں, ہم اتخذوا آلہتم من الارض ہم ینشرون, تو ارض کے اندر یہ کوئی اور ارباب اقتدار مانتے ہیں جو ان کے ان کو پھیلاتا ہے, ان کی نشو نما کے سامان کرتے ہیں. یہاں کا خدا یہاں کا الہ اور مانتے ہیں, یہاں کسی اور کا اقتدار مانتے ہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. ہاں قاضی کائنات میں بھی اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے, ایک سے زیادہ قانون چلانے والی ہستیاں صاحب اقتدار ہوتی, وہ تیس نیس ہو جاتا. اور کہا کہ جب تم یہ سمجھو گے کہ خارجی کائنات کا الہ اور تمہاری دنیا کی زندگی کا الہ اور, تو یہاں بھی فساد پیدا ہو جائے گا. یہ ساری دنیا میں جو اس وقت فساد پیدا ہو رہا ہے عزیزان من, وہ اس سنبیت کا, اس ڈوئلزم کا نتیجہ ہے کہ خارجی کائنات میں تو یہ سارے ایک غیر متبدل ضابطہ قانون کی کار فرمائی کو مانتے ہیں, انسانوں کی دنیا کے اندر اس کے قوانین کی کار فرمائی نہیں. یہاں انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کی کار فرمائی, وہ تو پوچھو نا پھر کتنے الہ ہو گئے. می تراشن فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر. انسانی فکر تو ہر آن ایک نیا الہ تراشتا ہے. رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر. ایک خدا کی خدائی کی رسی توڑا کے کہیں باہر آئے دوسرے کی رسیاں اپنے گلے میں ڈال دی. کہتا ہے ان کی تو کیفیت یہ ہے, یہاں ہی نہیں جسے بیت اللہ یا کعبہ کہتے ہیں وہاں بھی ان کی حالت یہ ہے کہ رسمی طواف تو ہو رہا ہوتا ہے. رحمت اقبال را در کعبہ اے شیخ حرم. اقبال کو نہ وہاں جانے دینا. وضاحت تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بالکل مومن نظر آ رہا ہے. اور پھر جگے کبے بھی ہر زمان در آستی دارد خدا بندے دیگر. ایسے لوگ آئے ہوئے نئے نئے بہت سارے خدا. کیا بات ہے. تواز کعبہ میں بھی کیفیت اس کی یہ ہے کہ یہ خدا اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے. لو گانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. ساری دنیا اس وقت عزیزان من چیخ رہی ہے کہ فساد برپا ہے دنیا میں. جہنم میں انسانیت جھلس رہی ہے. اس کے اسباب معلوم کرنے کے لیے انکوائری کمیٹیاں بٹھائی جاتی ہیں. غیر مسلموں کے ہاں تو اپنے طور پر ہے, خود ہمارے ہاں بھی تو بٹھائی جاتی ہیں. اور اس نے یہ بتا دیا تھا پہلے کہ یہ فساد جو ہے یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک صاحب اقتدار جو ہے اس کی حکومت نہیں ہے. دنیا کس طرح سے اب یہ اپنے ذہن میں محسوس کر رہی ہے بلکہ چیخ رہی ہے کہ ایک ہی صاحب اقتدار ہونا چاہیے ساری دنیا کے اندر. آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے مسلمانوں کے ممالک سے نہیں, مغرب کے دانشور ساری زندگی بھر کی فکر کے بعد اس نتیجے پہ اب پہنچے ہیں کہ ساری دنیا میں اسی طرح غیر متبدل ضابطہ قانون ہونا چاہیے جس طرح سے کائنات کے اندر کار فرما ہے. میرے ذہن میں میرا ارادہ ہے کہ اس دفعہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریب صحیح جو آ رہی ہے اس پہ میں یہی موضوع رکھوں کہ دانشواران مغرب اپنی عمر بھر کے تفکر اور تجربے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جب تک ایک ضابطہ قوانین نافذ نہیں ہو جاتا فساد نہیں مٹ سکتا. لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فساد کی کا موجب تو یہ ہے, ایک سے زیادہ الہ تم نے مان رکھے ہیں. یہ ریفرنس 21/21/22. پھر وہ الہ کس قسم کا, صاحب اقتدار کس قسم کا, क्या बात है, मैं करूँगा कोई भी नुक्ता लीजिए। करिश्मा दानंद दिल नी कसर के जा ही जा, आगे बढ़ने को जी नहीं चाहता। सॉवरेंटी का आपको पता है ना, यहाँ डेफिनेशन क्या है, सॉवरेन पावर, यानी जिसके ऊपर कोई और पावर, आखिरी इकतदार वाला, ये है इसकी डेफिनेशन। अकाउंटेबिलिटी टू नन, ये डिक्शनरी के मीनिंग इसके होते हैं। जवाब देना हो वो किसी के सामने, कहा कि याद रखो ये जो हमने कहा है कि वो इलाह वही होगा, उस इलाह के मुतल्लक ये जहन में रखो कि उसकी खसूसियत क्या होगी, ला युसअलु अम्मा यफअलु वहुम युसअलून। इंसान कितने ही बड़े से बड़ा कोई ना हो, क्यों ना रख लो तुम अपने जहन के अंदर, वो अकाउंटेबल होता है किसी के सामने, उसको होना पड़ेगा। सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू गॉड के माने ये है कि इलाह हकीकी वो है, वो किसी के सामने जवाब दे नहीं है। अगर यहाँ हम सॉवरेनिटी उसके सवा किसी और को ये तफवीज कर देते हैं तो ये सबसे बड़ा शिर्क। खुदा भी सॉवरेन, इंसान भी सॉवरेन। ला युसअलु अम्मा वहुम युसअलून, एक चार लफ्जों की एक आयत है अज़ीज़ा ने मन, आप देखिए तो सही कितने कितने अहम मसाइल हल करके चला जाता है कुरान, चंद लफ्जों के अंदर सारा निजाम हुकूमत बयान कर दीजिए उसने। अलग अलग इलाह नहीं होंगे, एक इलाह की हुकूमत, और वो इलाह होगा कि जिसको इंतहाई कुव्वत मुतलक इक्तदार जिसे कहते हैं, सॉवरेनिटी जिसे आप कहते हैं, वो उसको होगी हासिल। किसी हुम वहुम युसअलून, हुम में सारी दुनिया आ जाती है, ताकि कोई भी हो वो अकाउंटेबल हो। जितने निजाम को चलाने वाले नीचे होंगे, जिनको जुलमर आप कह सकते हैं इस निजाम में, वो अकाउंटेबल होंगे किसके सामने, खुदा की किताब के सामने। अगर उनका कोई एक्शन, कोई फैसला, कोई कॉल उसके खिलाफ चला जाएगा, गिरफ्त हो जाएगा। मैंने अर्ज किया है ना कि उसने इस चीज को नजरिए और तसव्वुराती नहीं रखा कि खुदा का तसव्वुर ज़हन में हम रख लें, उसने मासूस शक्ल में अपना ज़ाब्ता कवानीन हमें दिया है, अब मेयार वो है, तो उसे सॉवरेनिटी हासिल होगी खुदा के ज़ाब्ता कवानीन को। उसके सिवा दुनिया में कोई और ऐसा नहीं होगा, एक फर्द हो या अफराद की जमात हो, ग्रोह हो, जमहूरियत हो, कुछ भी हो, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके लिए कहा जाए कि ला युसअलु अम्मा यफअलु, कि वो जवाब दे नहीं है, वो सॉवरेन पावर। और फरमाया आपने कि कुरान जब उसने ये कहा है वमा कदरुल्लाह हक्का कदरे, ये जो अर्ज के अंदर और इलाह तजवीज करते हैं, इन्होंने खुदा की अलूहियत का सही अंदाजा ही नहीं लगाया। अब आगे आती हैं आयात की, मैंने अर्ज किया था कि वो बड़ी गौर तलब है और उसमें गहरे गौर व तफक्कुर की जरूरत है। कुरान करीम में बेशतर मकामात पर ऐसी आयात आती हैं जिनसे यूं नजर आता है जैसे ये सिलसिला कायनात किसी वक्त दरहम बरहम हो जाएगा, टकराएगा। ये सही है, ये होगा, ये सारी कायनात मखलूक है खुदा की, अबदियत इसे तो हासिल नहीं है। लियाजिल मुसम्मा, इसीलिए उसने कहा है कि हमने इसे एक मुद्दत मालूम तक चलने के लिए पैदा किया है। तो ये एक दिन तो इस सिलसिला कायनात ने बहरहाल वो खत्म होना है, ये आज का मेरा मौजू नहीं है, वरना मैं अर्ज कर दूं कि खुद साइंटिस्ट आहिस्ता आहिस्ता किस चीज पे पहुंच रहे हैं। वो तो एक सूरज की हरारत जिस अंदाज से, जिस तेजी से खत्म हो रही है, उसके मुतालिक वो गिनते हैं, गिन के हिसाब करके बता देते हैं कि एक दिन इसने ठंडा हो जाना है। बहरहाल तो कुरान करीम में इस किस्म की आयात हैं जिनमें ये चीज भी आती है। ठीक है, अगर उनका मफहूम यही है, हमारा उस पर भी ईमान है, ये नहीं, लेकिन हर मकाम पे उनका यही मफहूम नहीं। फिर ये चीज जो हमारे यहाँ आ गई मजहब की दुनिया में, कि जो बात भी यहाँ की जाए उसके मुतल्लिक कहा जाएगा कि क़यामत में ऐसा होगा, तो कहेंगे कि जो कौमें इस निजाम के खिलाफ चलती हैं, हम उनको अजाब अजीम में मुब्तला करेंगे, तो हम कहेंगे ये क़यामत में जहन्नम में जाएंगे, ये है मुराद। वो यहाँ की तबाही बताता है, अजाब खुदाबंदी को अगर वो तबाही आप तसव्वुर कर लें या इसके माने ये कर लें, बात समझ में आती, اور پھر وہ یہ جو تمام اقوام سابقہ کی داستانیں بیان کرتے ہیں، وہ آج کی، سمود کی، ہود کی، حضرت ابراہیم کے بعد کی، یہ تمام اقوام ان کی تباہیاں، وہ کہتا ہے جاؤ تاریخ کے نوشتوں کو پڑھو، وہ کہتا ہے جاؤ ان کے اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کی اینٹوں پہ دیکھو کیا لکھا ہے، ان کے عذاب کی داستانیں. تو عذاب کا تصور بھی ہم نے وہاں رکھ لیا، وہ یہاں اینٹیں دکھا رہا ہے، ہم کہتے ہیں یہاں کی قیامت کے بعد کے جہنم کے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے. اس عذاب پر ہمارا ایمان ہے، آخرت کی زندگی پر ایمان کے بغیر مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. لیکن یہ جو چیزیں ہیں، یہ الہ فی الارض جو ہے، یہ اس سے متعلق ہے چیزیں. اس زمن میں جو آیات اس قسم کی آئیں گی، جن کے عام معنی کے اعتبار سے ذہن اس کائنات کے اس آخری نقشے کی طرف جائے گا جہاں یہ ٹکرائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے، وہ بھی تصور آپ کر سکتے. جہاں یہ کہا جائے گا کہیں عذاب کا ذکر، عذاب جہنم بھی ہوگا، وہ بھی ٹھیک ہے، جنت کہا جائے گا، اخروی جنت بھی ہوگی، لیکن یہی مفہوم نہیں ہوگا. یاد رکھیے، اس دنیا کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا، وہ بھی مفہوم اس کے ساتھ ہوگا. کیونکہ اوپر سے بات سارے چلی آ رہی تھی عرض اور سماوات کے اندر خدا کے اقتدار کی، تو میں نے اپنی بصیرت کے مطابق جو ان آیات کو سمجھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ نقشہ یہ بتا رہا ہے کہ جسے توحید کہا جائے گا، جسے ایک خدا کے قانون کی کار فرمائی کہا جائے گا، اس نظام میں خارجی کائنات میں جس طرح سے خدا کے قوانین کار فرما ہے، اسی طرح انسانوں کی دنیا میں بھی جب کار فرما وہ ہوں گے، تو اس نقشے کا نام اس نے القیامہ رکھا ہے. ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ خود اس کے معنی کیا ہے، وہ قیامت جو ہے اس کے متعلق پھر سن لیجئے کہ اس پر ہمارا ایمان ہے مرنے کی بات کی. لیکن قرآن میں ہر جگہ وہی مراد نہیں ہے، خود لفظ قیامت جو ہے یہ قامہ سے ہے، اٹھ کھڑے ہونا، اور یہ جو آخر میں وہ تے لگی ہوئی ہے نا، عربی زبان میں کوئی بات جو یکدخ ہو جائے یہ اس کے لیے آتی ہے، یکدخ اٹھ کھڑے ہونا. ابھی میں عرض کروں گا، ابھی آتی ہے وہ آئے. ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، خدا کا صحیح اندازہ جو ہے وہ تمہیں اس وقت لگ سکے گا جب نقشہ تمہاری اس دنیا کا یہ ہوگا کہ والارض جمیعاً قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. کیا ہوا؟ کہا جو یہ صحیح ہم نے کہا ہے، غلط اندازہ ہے. غلط اندازہ تو یہ ہے نا کہ سماوات میں جتنی قوت کار فرما ہے وہ تو خدا کے قبضے میں ہے، یہ جو عرضی زندگی ہے انسان کی یہ اس کے قبضے میں نہیں ہے. یہاں انسان جس طرح سے جیتا ہے خود اپنا اقدار قائم کرے، اپنا نظام قائم کرے. کہا یہ ہے جو شرک ہے. توحید وہ ہے کہ جس میں سمجھانے کے لیے جیسے کہتے ہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ میں سماوات ہوں گے، بائیں ہاتھ کے اندر یہ عرض ہوگی، اور اس طرح سے یہ نظام توحید قائم ہوگا. دونوں سلسلے اس کے قبضے کے اندر جب ہوں گے، اس کی حاکمیت جب چلے گی سماوات میں بھی اور عرض میں بھی، تو یہ جب نقشہ ہوگا. ابھی میں عرض کروں گا کہ یہاں جو القیامہ کا لفظ ہے آگے آتی ہے اس کے تشریح، تو یہ کیسے ہو جائے؟ آپ نے غور فرما لیا جو قرآن نے کہا ہے کہ توحید یہ ہوگی، کیونکہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، شرک یہ ہے کہ تم خارجی کائنات میں اور الہ مانتے ہو، اپنی انسانی دنیا میں اور الہ مانتے ہو، یہ شرک ہے. وہ دنیا اور اس دنیا جب یہ دونوں اس کے قبضۂ قدرت میں ہوں گے، اس کا نام توحید ہوگا. اب یہاں جو چیز ہے نا، یوم القیامہ جس کو کہا گیا ہے، یہ مقامات جب میں قرآن میں دیکھتا ہوں بصیرت سے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، اس تصور سے روح پر کپکپی ساری ہو جاتی ہے، اور اس کے متعلق بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں 1400 سال پہلے عزیزان ایمان اس وقت ابھی یہ جو امیر اور غریب کے درمیان کی خلیج ہے وہ اتنی زیادہ نہ تو گہری تھی نہ اتنی زیادہ چوڑی تھی, سب کے تو موجود تھے لیکن یہ عالمگیر احساس نہیں تھا اس طبقے کو جو پستی میں رکھا ہوا تھا. وہ سمجھایا ان کو یہ گیا تھا کہ یہ جن کے ہاتھ میں قوت ہے ان کا حق حاصل ہے کہ تم سے یہ کام لیں. مذہب کی دنیا میں ان سے کہا گیا تھا کہ یہ خدا کی مشیت ہے, تمہیں جیسا وہ چاہے رکھے, تمہیں اس کے اوپر قناعت کرنی چاہیے, راضی برضا رہنا چاہیے. وہاں یہ بات نہیں تھی, یہ احساس نہیں بیدار ہوا تھا یہ نیچے والوں کا کہ ان کا کیا حق حاصل ہے کہ ہمارے اوپر یہ مسلط ہوئے ہیں اور عزت کے سارے چشمے انہوں نے اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں. اس زمانے میں ابھی یہ احساس عالمگیر نہیں تھا, لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے بصیرت نبوی. ایک مثال میں حضور نے سمجھا دیا کہ اگر تم نے یہ سلسلہ قائم رکھا کیا ہوگا, یہی جو میں ابھی عرض کرنے لگا. مثال حضور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھو ایک کشتی تھی, اس میں کچھ لوگ سوار ہوئے, کچھ اوپر کے تختے میں بیٹھ گئے, کچھ نیچے کے تختے میں بیٹھ گئے. نیچے والے جو تھے انہیں پانی کی ضرورت ہوئی تو وہ اوپر گئے پانی لینے کے لیے. اوپر والوں نے کہا کہ ادھر مت آیا کرو, ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے اس سے. غور فرمائیے گا ایک ایک لفظ مثال نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ان سے کہا کہ اگر تم ہمیں اس طرح پانی نہ لینے دو گے تو پانی کی تو بہرحال ہماری ضرورت ہے, اسے تو پورا کرنا ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا تو ہم نیچے کشتی میں سوراخ کر کے پانی لے لیں گے. حضور نے فرمایا کہ ان لوگوں کو پانی دے دو, اگر انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تو نیچے والے اور اوپر والے دونوں ڈوب جاؤ گے. عزیزان ایمان صحیح حدیثیں تو جوہر کی طرح چمکتی بتا دیتی ہیں کہ حضور کا یہ ارشاد ہے. 1400 سال سے یاد رکھو انہیں پانی دے دو, ان کی ضروریات پوری کر دو, ورنہ انسان ہے مجبور ہو جائے گا. سوراخ کر دیا گیا اگر انہوں نے کشتی کے اندر تو اوپر والوں اور نیچے والے دونوں ہی غرق ہو جاؤ گے. یہ ہے وہ دور عزیزان ایمان جو میری سمجھ میں آتا ہے. یہ القیامہ جو کہا ہے نا, اٹھ کے کھڑے ہونا, اور میں نے کہا ہے نا کہ یہ اس کے آگے جو آخر میں تے لگی ہوئی ہے, گرامر والے جانتے ہیں, اس کے معنی ہوتا ہے کہ جب لفظ کسی چیز کے لیے ابھر کے کھڑے ہو جانا. پوری کہا یہ کب ہوگا, یہ جو بات کہی ہے اس قسم کا نظام کہ عرض کی زندگی کا نظام بھی قوانین خداوندی کے تابع ہوگا, کس دن ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن عالمگیر انسانیت اٹھ کھڑی ہوگی خدا کی ربوبیت کا نظام قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی. 1400 سال پہلے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ الناس اٹھ کھڑے ہوں گے لرب العالمین, ربوبیت خداوندی کو. یقوم الناس یہی قامہ ہے, یہی القیامہ جسے کہا ہے, اٹھ کھڑے ہوں گے الناس, پوری انسانیت تنگ آ کے کہ ان کو پانی نہیں دیا گیا تھا, وہ اٹھ کھڑے ہوں گے کاہے کے لیے لرب العالمین, خدا کی ربوبیت کو عالمگیر کرنے کے لیے. جب یہ پوری انسانیت اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی اس دن یہ آ جائے گا. کہا کہ وہ اس سے پہلے یہ کچھ کر دو, ورنہ اس طریق سے اگر یہ کچھ ہوا تو محاورے میں جا کے کہتے ہیں قیامت آ جائے گی. یاد رکھ, کہا ایسا نہ ہونے دے, اس سے پہلے ہی یہ تفاوت اور یہ تفرقہ جو ہے مٹاؤ, پانی دینے دو ان کو. اس نے مثال بھی پانی کی دی ہے کہ اوپر اور نیچے کا طبقہ دونوں محتاج ہوتے ہیں, اس میں امیر غریب کا فرق ہی نہیں ہوتا, اور ضرورت ایسی ہوتی ہے کہ اس کو روک ہی نہیں سکتے, زندگی کا مدار ہے. وجالنا من الماء کل شیء ہے, یہ قرآن کہتا ہے زندگی کا مدار پانی پہ ہے. تو مدار حیات جس چیز سے, حضور نے اس کی مثال دی کہ وہ پھر تنگ آ کے اس چیز کے اوپر جب اتر آئے تو پھر یاد رکھو نہ تیرا منزلت باشد نہ میرا, دونوں ڈوب جاؤ گے. تو انہیں ایسا مجبور نہ کرو کہ وہ کشتی میں سوراخ کر لیں, और कुरान ने ये जो कहा था, मैं समझता हूँ हुजूर ने इसी की तस्वीर बयान फरमाई थी, यौमा यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन 83/6 है अज़ीज़ान ने, सुभानहु व तआला अम्मा युशरिकून, शिर्क से बहुत बुलंद। व नुफ़िख़ा फ़िस्सूर फ़सा'इका मन फ़िस समावात व मन फ़िल अर्ज़ इल्ला मन शाअ अल्लाह सुम्मा नुफ़िख़ा फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यन्ज़ुरून। हमारे यहाँ ये नफख सूर वगैरह से मुतल्लिक भी तसव्वुर हुई है कि मरने के बाद क़यामत के दिन फिर एक सूर फूंका जाएगा, दिगम जिसको हम कहते हैं, ये उसके लिए भी लफ्ज आता है, एक दफा पहला सूर फूंका जाएगा तो उसमें फिर सब बेहोश हो जाएंगे, फिर दूसरी दफा फूंका जाएगा तो फिर सारे जिंदा हो जाएंगे, उठ के जाएंगे। हो सकता है कि ये चीजें जो है क़यामत के मुतल्लिक ये इसी तरह से हों, वहाँ जिस अंदाज से कुछ होगा हम इस मौजूदा शऊर की सतह पे उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, उसको समझ नहीं सकते कि कैसे वो होगा, उस पर ईमान ही ला सकते हैं कि ये होगा इस तरह से। लेकिन मैंने जैसा अर्ज किया है, जिस सियाक से ये चीज चली आ रही, सबाक से पीछे से चली आ रही है ये चीज, उसमें तो ये उसी वही जो आलमगीर क्याम जो है इंसानियत का, उठ खड़े होना जो है इंसानियत का, गलत निजाम के खिलाफ बगावत आलमीनी जो है, ये उससे मुतल्लिक ये सब चीज है। तो जब सूर जो है इसका ये सूरत की भी तो जमा हो सकती है जिसके माने पैसर है, ये इंसानियत नौ इंसानी जो जिंदा इंसानों की बजाय महज तैकराने आबो गिल रह गए हैं, और नफाका के माने होता है उसमें रूह फूंक देना, इस जमहूर के अंदर जब ये रूह फूंकी गई इस एहसास से कि ये कौन होते हैं सारी दुनिया के रिज़्क़ के सरचश्मों के ऊपर अपना कब्जा जमाने वाले और इस तरह से हमसे अपनी खुदाई मनवाने वाले, जब इस एहसास की तवानाई जो है वो इन सैकराने आबो गिल के अंदर आएगी तो उस वक्त उनको फिर अंदाजा होगा, और उस वक्त नजर आता है कि यकदम इंसानियत उठ खड़ी होगी, मन के समावात मन अर्थ। पहली दफा हजूम के साथ खड़े होने के तो बताया ये है कि ये आवास बाख्ता हो जाने वाली बात जिसे कहते हैं, सहायता से माने ये होता है कि बिल्कुल सब आवास बाख्ता हो जाएंगे, और वाकई ये एक अजीब मंजर होगा अगर उससे पहले न रोक लिया गया इस गलत निजाम को, न खत्म किया इंसानों ने, और आलमगीर इंसानियत उठ खड़ी हुई इस निजाम को उलटने के लिए, तो यकीनन ऐसी सूरत तो होगी, क़यामत बरपा होगी, आवाज बापता हो, सवाए उन लोगों के जिन्होंने अपने आप को खुदाबंदी निजाम कवानीन के मुताबिक रखा हुआ होगा, उनको तो आवाज बापता नहीं होंगे, उनको तो मालूम होगा कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, सुम्मा नुफ़िख़ा फ़ीहि उख़रा, और उसके बाद फिर ये जब दूसरी दफा ये तवानाइयां उभरेंगी, ये है वो लफ्ज़ फ़ाइज़ा हुम क़ियामुन यन्ज़ुरून, वो ही क़ियाम है यहाँ, तो ये है वो क़ियाम जिसको देखेगी फिर आलमगीर इंसानियत, कि उठ खड़ी हुई है ये जमहूरी, ये बेकस और बेबस इंसान जिनको पानी लेने से रोका गया था, कब तक सब्र कर सकते, उस वक्त उठ खड़े होंगे, और फिर क्या होगा, कायनाती कवानीन खुदा के एक हाथ में, अर्ज के कवानीन उसके दोनों दूसरे हाथों के अंदर, ये तौहीद के दोनों जगह उसके कवानीन नाफिज और अमल होंगे, ये निजाम इस दुनिया में कायम होगा, उसका नतीजा क्या होगा, अजीजा ने मन एक आयत कुरान करीम की पूछिए नहीं क्या आयत है, वह अशरा का दिल अर्द नूर रब, ये जमीन तेरे रब तेरी रुबूबियत देने वाले खुदा के नूर से जगमगा उठेगी, अशरकत अर्ज, अजीजा ने मन क़यामत की बात तो नहीं हो सकती, वो तो अर्ज की बात कह रहा, नक्शा क्या सामने आता, वो मत मजबूर करो इन इंसानों को कि तंग आके ये यक नख उठ खड़े हो बगावत के लिए, उठ खड़े होंगे तो तहस नहस हो जाएगा ये सिलसिला। لیکن اس کے بعد نتیجہ پھر آخر الامر یہ چیز ہوگی، قیام جو ان کا ہوگا، توحید جو ہوگی، خدا کے قوانین کی کار فرمائی جو ہوگی خارجی کائنات میں بھی اور اس عرض کے اندر بھی. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، رب کا لفظ آیا ہے یہاں بھی، عزیزہ نے ساری جگہ رب کا لفظ چلا آ رہا ہے، یعنی ربوبیت ہے جس کا ذکر چلا آ رہا ہے. تیرے خدا کے نظام ربوبیت سے یہ عرض جگمگا اٹھے گی. اشرقت الارض، کیا لفظ ہے! اس وقت تو تاریکیاں ہی تاریکیاں چھائی ہوئی ہیں سر، روشنی کی کرن کہیں نظر نہیں آتی. جگمگا اٹھے گی، بات دور چلی جائے گی. لیکن میں نے جیسا عرض کیا تھا، پتہ نہیں پھر اس قسم کے مواقع آتے ہیں یا نہیں. انیس جمع ہے آباب درد دل کہہ لو، اس لیے جو چیز سامنے آتی ہے اشارتا نہیں صحیح، ذکر اس کا ضروری نظر آتا ہے. ہم تو یہی ذہن میں سمجھتے ہیں نا کہ وہاں جانا ہے، ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کے یہاں جانا ہے، وہاں جا کے یہ کچھ ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے خدا کے یہاں جانا ہے، آخرت کی زندگی ہے، ہر چیز کا حساب بھی دینا ہے، یہ سب کچھ ہے. لیکن قرآن سے تو کچھ نقشہ اور بھی نظر آتا ہے، اور بھی یاد رکھیے، یعنی وہ بھی اور بھی نظر آتا ہے. اشرقت الارض بنور ربها، یہاں دیکھا ہے نا، یہ کیسے ہوگا؟ میں نے عرض کیا نا کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں جانا ہے اس کے یہاں. وہ کہتا ہے جا ربو کا ول ملک سب کن سب کن، خدا اور اس کے ملائکہ یہاں آئیں گے، سب آن دی اسپاٹ ڈسیزن جسے کہتے ہیں نا لیا جائے گا. جا ربو کا، عزیزہ نے مان کیوں نہ گزر جائیے قرآن کے الفاظ سے، کھڑے ہو کے سوچئے وہ کیا کیا رہا ہے. جا ربو کا ول ملک سب کن سب کن، یوم جہنم، جہنم کو بھی یہی لے آئے گا اپنے ساتھ. یہ ڈرامہ تو کچھ یہاں ہی کھیل کے جانے والا نظر آ رہا ہے. اشرافت نے لڑکوں میں نور رب، ہاں یہ عرض ریفرنس 89 جسے میں ہمیشہ بھولتا ہوں کہ 99 یہ کہ 99 بٹا 22 99 یہ نواسیاں جو ہیں یہ کام کرتی ہیں. انہوں نے پوچھے تو انہوں نے نواسی کہنا، ہم پوچھے کسی نوازی بار آئی تھی نہ. ابھی میں نے عرض کیا نا کہ بات جو تھی پیکروں کے اندر نئی توانائیاں پھونکتے چلے جانا، جن کو اس طرح سے کچلا ہوا ہے وہ بالکل جیسے پیکران آبو گئی جسے کہتے ہیں، ان کے اندر ایک توانائی ہے. کس چیز کی وہ توانائی آتی؟ ایمان کی توانائی، یقین کی توانائی. بال کے الفاظ میں جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پرے روح الامی پیدا. یہ نفس کچھ چھوٹی قوت نہیں ہے. ہم تو ایمان من کام نہ اپنے اندر ہے نہ کبھی دیکھی ہے کہ ایمان کی قوت کیا ہوتی ہے، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. بڑی قوت ہوتی ہے. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وجا رب قبل ملک. جو میں نے کہا ہے نا کہ یہ یہاں کی عرض ہے جس کے متعلق قرآن یہ کچھ کہہ رہا ہے، اور ایک دو حوالے لیتے جائیے. یہاں کہا ہے نا کہ وہ جہنم بھی ساتھ ہی آ جائے گی. یہاں دوسری جگہ یہ ساتھ اتنا ہی نہیں کہ وہ صرف جہنم ہی رہے گی، جنت بھی ہے. اس وقت یہ انسان جب یہ نظام ربوبیت خداوندی عالمینی حیثیت اختیار کر لے گا، زمین جگمگا اٹھے گی تیرے رشم و نما دینے والے کے نور سے، تو اس وقت انسان یہ کہیں گے قال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. وہ الحمد للہ جہاں شروع سے قرآن ہوا تھا، اس وقت کہیں گے کہ ہاں وجہ باعث حمد و تعظیم ہے وہ ذات باری تعالی جس کی ربوبیت عالمینی اس طرح ہمارے سامنے آئی. صدا کا نہ وعدہ ہو، جو وعدہ اس نے کیا تھا سچ کر دکھایا. کیا تھا وہ وعدہ اور کیا وہ سچ کر دکھایا تھا اس نے؟ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، ہمیں وارث بنا دیا، ہمیں مالک بنا دیا اس ارض کا. اب تو مالک کوئی اور ہوتے ہیں، مضارع اور ہوتے ہیں، اور پھر سب کی سب ہی کسی اور کی نہیں. اَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، صاف جنت کا ہے کہ یہاں وہ جنتی نقشہ پیدا ہو گیا ہے. اس میں ایک بڑی چیز جو بتائی ہے عزیز آدمان، وہ یہ ہے کہ اب کسی قسم کی کوئی ایسی ناجائز پابندی ہمارے اوپر نہیں ہے، جہاں ہمارا جی جاتا ہے ہم جا سکتے ہیں. یہ ہے الجمہ 39/74، 39/74. اورثنا الارض نتبوؤ من الجنۃ حیث نشاء، کتنی فریڈم ہے. پہلی چیز تو ہے، ریزی میں اگر آپ سمجھیں دو لفظ بڑے عمدہ ہے. پہلی چیز ہے فریڈم فرام وانٹ. قرآن نے یہ کہا ہے اس لیے کہ تمہیں وہاں جنت کے اندر اگر آئی تھی آسان. میں نے کہا ہے نا کہ یہ فریڈم جو ہوتی ہے، ایک تو ہے فریڈم فرام، کس کس چیز سے فریڈم ہے. جنت کے متعلق بتایا یہ گیا ہے، آدم سے کہا یہ گیا کہ انا لکا اللہ تجوا فیہا ولا تعرا وَأَنَّكَ لَا تَزْمَعُ فِيهَا وَلَا تَزْحَا. کیا بات کہ اس میں تمہیں نہ تو روٹی کی فکر ستائے گی، نہ لباس کی تنگی ہوگی، نہ مکان کی احتیاج ہوگی. یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں جنت میں ہر ایک کو نصیب ہوں گی. یہ قرآن جنت کے متعلق کہہ رہا ہے، 20/118-119. یہ ہے جو ہمارے قانون کو سامنے رکھے گا. اور اس کے مقابلے میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، وہی 20/124. اور جو ہمارے ان قوانین سے اعراض برتے گا اس کی روٹی تنگ کر دیں گے، اس کی معیشت تنگ کر دیں گے. ہم معیشت کا ذکر آ رہا ہے، جو ان قوانین سے اعراض برتے گا رزق کی تنگی ہوگی اس کی. چلیے صاحب، انہیں اطمینان دلا دیا بھوکوں کو، غریبوں کو، کہ کوئی بات نہیں، یہاں اگر غریبی ہے تو کوئی بات نہیں، چار دن کی تو یہ بات ہے، ان کو یہ عیش کر لینے دیجئے، اس کے بعد اصلی زندگی تو وہ آنی ہے. تو اس زندگی کے اندر تو پھر راوی غریبوں مخلصوں تمہارے لیے ایسی لکھتا ہے، یہ سب جہنم پہ چندے ہیں، تمہاری وہاں موج ہو جانی ہے، جنت وہاں جان ملنی ہے تمہارے حصے میں. کہا یہ ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس دنیا کے اندر ان کی روٹی، ان کی روزی تنگ ہو جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جو یہاں کا اندھا ہوگا وہاں بھی اندھا ہی اٹھے گا. جی، مجھے حضور نے فرمایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یاد رہو عادل فقر و یقادل کفر، احتیاط جو ہے روٹی کی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عرض جو ہے، یہ عرض ہمیں یہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے تفسیروں کے اندر کہ اس کے معنی عرض الجنت ہے، جنت کی زمین وہ جا کے ملے گی. یہ یہاں کی زمین ہے، یہ جتنا نظام پیدا ہوا، پیدا کیا، جتنا نظام قائم کیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقدس ہاتھوں سے، صدر اول میں اسلام کے، یہ تمام جدوجہد جو کی گئی تھی ساری کی ساری، اس کا نتیجہ کیا تھا جو خدا نے بطور انعام کے گنایا ہے ان لوگوں کو کہ تم نے بے شک بڑی جدوجہد کی، بڑی تکالیف اٹھائی، بڑی مشقتیں برداشت کی، لیکن آخر میں تم نے دیکھا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، یہ تمام جتنے تمہارے مخالفین سے غلط نظام وہ قائم کیے ہوئے، ان کی زمینوں کا تمہیں ہم نے مالک بنا دیا، ان کی بستیوں کا مالک بنا دیا، ان کے اموال و دولت کا تمہیں مالک بنا دیا، یہ ان کا بھی ہم نے تمہیں بنا دیا. وَأَرْضًا لَمْ تَطْؤُهَا، اور ابھی ان زمینوں کا بھی جہاں ابھی تک تمہارے پاؤں نہیں پہنچے ہیں، وہ بھی تمہارے زیر قدم آنے والی زمینیں ہیں. یہ نتیجہ ہے اس ہی نظام کا، اس ہی یقین اور ایمان کا. ان تہکران آب و گل میں اگر وہ قوت اور توانائی ہوئی، اور جب یہ کہا ہے کہ یہ یقوم الناس لرب العالمین، تو کہا یہ ہے اس کا نتیجہ. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب، یہ الکتاب جو ہے یہ یہی ہے، یہ ضابطہ قانون خداوندی جسے قرآن کہا جاتا ہے، یہ ہوگا ضابطہ جو وہاں کام کیا جائے گا. اور پھر شروع سے یہی کچھ چلا آ رہا ہے نا قصہ، وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق، ٹھیک ہے، اقوام عالم کا اسی ضابطہ قانون کے مطابق، یہاں نام قرآن ہے، ہر نبی کو یہی ضابطہ دیا گیا تھا، تمام انبیاء کو یہ ضابطہ دیا، اسی کے مطابق ان کے اقوام کو پہلے ترقی نصیب ہوا، ترقی نصیب ہوئی، شوکت نصیب ہوئی، اسی کے چھوڑ دینے سے ان کی تباہیاں ہوئی، ان کی بربادیاں ہوئی، تاریخ اس پہ شہادت دیتی ہے، حق کے ساتھ ہر ایک کا فیصلہ ہوا، ہم لا یظلمون. اسی طرح سے جب یہ نظام ہوگا، قائم ہوگا، تو کسی کے اوپر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا. ہوگا کیا؟ دو لفظ ہیں عزیزان من، ساری بات سمجھا دی. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، ہر شخص کو اس کے کام کا پورا پورا معاوضہ ملے گا. یہ ہے نظام عدل. میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ معاوضہ کا لفظ بھی ہمارے ہاں یہ نظام سرمایہ داری کا پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ معاوضہ وہ متعین کرتے ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تمہیں 3 روپے روز ملیں گے، تمہیں 5 روپے روز ملے، تمہیں 10، یعنی ان کی محنت کا معاوضہ جو ہے، قرآن نے معاوضہ نہیں کہا. وفیت کل نفس ما عملت، ما حصل جسے آپ کہیں گے محنت، ایسا لے لیں انسان الا ما سعا، بڑا باریک لیکن بڑا گہرا فرق ہے. محنت کا سارا ما حاصل، یہ محنت کش کا حصہ ہے، معاوضہ ان کا مقرر کرتا ہوتا ہے، جتنا جی جائے کریں یہ مقرر. یہاں عدل کہتے ہیں اس مقرر شدہ معاوضے کے مطابق پیسے دینے، کہا اس کا گزارا ہو یا نہ ہو، یہ ظلم ہے. وہ تو ماں سا کا مالک ہے، تو کہا کہ یہ اس کے کیا معنی ہے کہ پوری محنت وہ کرے اور جو اس کا محاصل ہے اس میں سے کچھ اس کو دو، باقی دے دو کچھ اور. لا یظلم وفیت کل نفس ما عملت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں اس کی تفصیل آتی ہے. جب ان سے کہا گیا، بات وہ تو لمبی چلی جائے گی نا، کہ وہ وہاں گئے، دے پانی کا کچھ نہیں، میں چیک کر دیا گا کسی دونوں کٹے ڈوباں گے. وہ تو بات بڑی بڑی دلچسپ بڑی لمبی ہے. صاحب ضرب کریم علیہ السلام کی داستان بیان کرنے والا خدا تو فرمائیے، اس سے زیادہ دل نشین داستان کم سی ہو سکتی ہے. پیچھے سے عجیب تو کرتا ہے لیکن وقت ہے نہیں اتنا. بہرحال کہا کہ سنو، جسے کہتے ہیں نا دل کے کانوں سے سنو، کان لگا کر سنو، یہ ہے وہ چیز جو ہم کہہ رہے ہیں. فاستمع لما یوحا، تو ایک بات یاد رکھو، اننی انا اللہ، جاننے والے جانتے ہیں یہ کتنا زور ہے اس میں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، ہمارے دستخطوں اور مہر عدالت سے جاری ہوا. اب بھی وہ دیکھتے ہیں نا، وہ ہم لکھتے ہیں جتنے یہ حاکم ہوتے ہیں، انا کہا کہ وہاں تم دیکھو گے وہ پکار رہا ہے انا ربوں کو ملالا، پھر ان کا یہ تھا نا دعویٰ. کہا پہلی بات یہ سن لو، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، ہمارے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، فاعبدنی، عبودیت کے معنی یہاں واضح ہو گئے، ہماری معصومیت اختیار کرنی ہے. کہا کہ تمہیں ہم نے چن لیا ہے اپنے ایک کام کے لیے، الخ کر تو کا، ہم نے ایک بہت بڑا کام ہے ہمارا، وہ کام ایک رکا ہوا تھا تمہارے ذریعے، وہ پورا کرانا ہے ہم نے، क्या कराना है वो काम। इन सात आतियतुन अकादो उखी हा, ये देखिए वो सात के माने भी क्यामत किए जाते हैं। ये यहाँ वो कह रहे हैं उनसे मूसा से कि वो एक आने वाला इनकलाब है। इस वक्त तो वो गैर महसूस पर चला, क्या बात है कुरान की, एक ही दिन के अंदर इनकलाब बर्पा नहीं होते। गैर महसूस तौर पर पहले वो जहनों के अंदर, जहनीतों के अंदर, एहसास के अंदर वो वहाँ नशून वहाँ पाते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। इन सात आतियत उनको इनकलाब आने वाला था, नशून वहाँ पा रहा था, मख्फी तौर पे चला आ रहा था, अकादो किया, अब हमने चाहा है कि वो जरा महसूस तौर पर सामने आ जाए। जाओ वहाँ फिरौन के यहाँ, वो इनकलाब आ जाएगा तो क्या होगा उस इंकलाब का नतीजा। दो लफ्ज अजीजा नमन ले तुझा कुल्लो नफ्स बिमाग सफाओ, ताकि हर मेहनत करने वाले को उसकी मेहनत का मुआवजा मिल जाए। जाओ मूसा फिरौन की तरफ। 20/15, वैसे तो 12, 13, 14 से है, 20/15। देखते हैं ये अंबिया इकराम काहे के लिए आया करते थे, ये इनकलाबात खुदाबंदी होते क्या थे, फिरौन की तरफ काहे के लिए वहां गया। कहा जाओ जब तुझदा तुम लोग नक्सिम से माता था, यहाँ वही कुछ कहा। क्रॉस रेफरेंस से वीजा ने मन देखते चले जाइएगा, बाद मन नाय चुमन सर थे तो शायद फिर ये क्रॉस रेफरेंस बताने वाला दिन ना रखे आपको। और इसी से कुरान समझ में आता है, क्रॉस रेफरेंस से तशरी से आयात से, एक आयत की तशरी तशरी तफसीर दूसरी आयात से। आप देख रहे हैं मेरा अंदाज जो है आपके सामने कैसे बात सारी वाजिया होती चली जाती। बबूफ़ हम जानते हैं कि कोई कितना काम करता है, उसका महासिल क्या है, ये कौन होते हैं उसको मुकर्र करने वाले। ये कुछ नक्शा यहाँ होगा अजीजा ने मन, और उसके बाद ये गलत निजाम करने काम करने वाले जो आज ठेकेदार बने बैठे हैं यहाँ की भी और वहाँ की जन्नतों के। वसीक अल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरन है, ये सारा निजाम का तसव्वुर इज्तिमाई है अजीज़ान मन, इंफरादी नहीं, एक फर्द नहीं जिम्मेदार। इसलिए कहा कि जहन्नम की तरफ वसीका के माने होते हैं धमकाए जाएंगे, ज़ुमरन इज्तिमाई तौर पर, जमाती तौर पर, ग्रोहों की शक्ल के अंदर। निजाम तो कायम ही ग्रोहों से होता है, इज्तिमाई तौर पर होता है। इसलिए उस जहन्नम के अंदर जो इज्तिमाई तौर पर हत्ता एजा जाऊ है फुतेहत अबवाबुहा, वहां जाएंगे तो उनके दरवाजे खोले जाएंगे। वकाला लहुम खज़नतुहा, मैंने आपको बताया था कुरान ने दो बातें कही हैं अदाब से पहले। एक तो उस कौम की जहनी सतह इतनी बुलंद हो कि वो ये बात समझ सकें, और दूसरे ये कि ये बात उन तक पहुंचा दी गई हो। फिर ये चीज आती, मैंने बहुत से रेफरेंसेस इसके लिए थे, यहां भी वही आता है। वहां जाएंगे दरवाजा खोला जाएगा फाटक उसका दाखिल होने के लिए, वो जो वहां के काफीदार होंगे, आसमान होंगे, दरबान होंगे, अजमत बल पे है इनका कब्जा उसके ऊपर, वो उनसे पूछेंगे कि तुम जो जहन्नम में इस तरह से दाखिल हो रहे हो, अलम यातकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, तो क्या तुम्हारे पास खुदा के पैगंबर नहीं आए थे, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं था कि इस तुम्हारे गलत निजाम का नतीजा ये जहन्नम होगा, तुम्हें बताया नहीं था इसका, क्या अंदाज है बात करने का। कालू बला, इनकार नहीं कर सकेंगे, क़यामत की बात ही कुरान ने एक ऐसी बताई है कि वहां कोई शख्स झूठ नहीं बोल सकेगा, कोई मारे गए इतने दारो मदार ही झूठ से चलता पे है, कहना पड़ेगा कि हाँ आए थे। यहाँ तो आसानी से कह दिया जा सकता है कि नहीं कुरान को कहा लो कोई भी नहीं आया ही, कोई नहीं आया। वो कहना मैं आया था, वो कहना झूठ बोल दो, वो कहना ये झूठ बोल दो, वहां नहीं ये बात थी। खाली बलाओ बला किन हक का कलेमा तुल अजाओ बेअल, بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ یہ بتا دیا گیا تھا, جو کچھ کہا گیا تھا انہوں نے آگے کہا تھا ہم سے, ایک ایک بات سچی ثابت ہو کر رہی ہمارے ساتھ. کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو غلط ہو اور یوں ہی دھاندلی سے ہمارے اوپر وارد کر دی جائے. فی لدخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. ان سے کہا جائے گا کہ جب یہ شرط بھی پوری ہو گئی تھی, سمجھتے بھی تھے تم, تمہیں بتا بھی دیا گیا تھا, وارن بھی کر دیا گیا تھا, تو اب باقی کیا رہ گیا؟ پھر یہ ہے جہنم اور یہ ہے ٹھکانہ کن کا؟ متکبرین, بہت بڑے پھنڈے خاں بنے پھرتے ہیں متکبرین. کبریائی اپنے ہاتھ میں لے رکھے, اقتدار اپنے ہاتھ میں, خدا سمجھتے تھے اپنے آپ کو. نظام الٹے گا تو یہ صورت ہو جائے گی. اور دوسری جگہ, دو تین منٹ ہیں ابھی, وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ, جنت کی کتاب اندے زمرن, وہاں جنت میں بھی. یہ انفرادی چیز نہیں ہے عزیزان من, یہ اجتماعی چیز ہے, یہ نظام کی چیز ہے, یاد رکھو. اسے کہا ہے نا ہم نے کہ جب ڈرو اس تباہی آنے والی سے کہ جب وہ آیا کرتی ہے تو وہ انہی تک نہیں رہا کرتی جنہوں نے ظلم کیا تھا, سب کو لپیٹ لیا تھا. زمر حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا, وہاں آئیں گے تو دروازے جنت میں بھی کھلیں گے. اب وہاں وہ بات نہیں پوچھنے کی ضرورت ہوگی جو اہل جہنم سے پوچھی گئی تھی کہ کیا تمہارے پاس قیام پر آئے گے. وقال لهم خزنتها, اس کے دربان جو ہے جہنم جنت کے, پرانے کریم تمثیلا میں بیان کرتا ہے یہ ساری چیزیں, کہا گیا ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں مثل الجنت اللہ کی, قرآن نے کہا ہے مثال یوں ہے جنت, مثالیں ہیں جی. تو وہاں پھر وہ اس کے دربان جو کہیں گے, کیا کہیں گے؟ سلام علیکم طبتم, کیا مہمان نوازی ہے, کیا استقبال ہے, کیا ریسپشن ہو رہا ہے. ایک لفظ سلام, اس کے معنی سلامتی کے معنی صرف امن نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو سلامتی اس کے معنی ہوتا ہے, یہ تو نیگیٹو چیز ہے, یعنی خطرات سے محفوظ رہنا. صرف محفوظ رہنا ہی تو زندگی نہیں ہے, سلام کے معنی ہے تکلیف ہو جانا کسی چیز کی. میں کہا کرتا ہوں نا کہ مرغے مسلم تو آپ نے سن رکھا ہوگا نا, تکمیل ہو جانا کسی چیز کی. جنت اس کے لیے ہے. سلام علیکم اب تم, توبہ کا لفظ بڑا جامع ہے قرآن میں, خوشگواریاں ہر قسم, نفسیاتی طور پر, ذہنی کے طور کے اوپر, ہر قسم کی خوشگواریاں پاکیزگیاں جن کے لیے, اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اب تم فادخلوها خالدین, جاؤ اس میں رہنا ہے تمہیں. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ, ابھی جو میں نے آیت عرض کی, وآورثنا الارض نتبوأ من الجنۃ حیث نشاء فنعم اجر العاملین. کہیں گے کیا حمد ہے ساری اس خدا کے لیے جس نے اپنے وعدوں کو یوں سچا کر دکھایا اور ہمیں اس ارض کا وارث بنا دیا ہے جہاں ہمارا جی چاہے. مرزا کے معنی صاحب اختیار ہم ایسے ہیں کہ اب یہاں کسی پاسپورٹ اور ویزے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی آزادی حاصل ہے. میں نے کہا تھا نا کہ فریڈم فرام, تو قرآن نے یہ کہا تھا نا, وانٹس سے فریڈم ٹو, یہ بھی ہے کرنے کی آزادی. یہ ہے وہ آزادی, نہ تو ببا من الجنت ہے سو نشاؤ. لیکن ایک لفظ ہے جاتے جاتے کہہ گیا قرآن کہ ساڈیاں امیداں دے تے پانی پھیر گیا نا. بڑے مزے میں سارا ذکر ہو رہا تھا. کہا فنعم اجر العاملین, کام کرنے والوں کا کیسا اچھا اجر ہے, جس نے کیا نہیں ہے اس کو یہ اجر کیسے مل جاتی. اگر کام کرنے والے کی محنت کو وہ ضائع گا نہیں آنے دیتا تو بلا کام کیے ہوئے جنت بھی نہیں مل سکتی. لیس للانسان الا ما سعى, یہاں تو محنت کم آفزا یا محنت کم حاصل ملتا ہے. نعم فنعم اجر العاملین, جنت کام کرنے والوں کا کیسا اچھا معاوضہ ہے, اجر ہے, نتیجہ ہے. سورہ زمر کی آیت एक ही तो बाकी आयत रह गई। वतरल मलाइका तहाफीना मिन हौलिल अर्श युसब्बिहूना बिहम्द रब्बिहिम वकुदिया बैनहुम बिलहक वकील अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आखिरी आयत है सूरह ज़ुमर की, सुभान अल्लाह। अब मैं फिर खाऊंगा तो बात लंबी हो जाएगी। मलाइका, अर्श, उसके गिर्द घूमने वाले, ये सभा क्या चीज है, उसके रब की, हमारे यहाँ तो कहते हैं तस्वीरें काटते रहते नहीं होते। बहरहाल हर मामला वहाँ अल हक के मुताबिक फैसला होगा। ये है जिस तो दिन उसकी निजाम की, हर फैसला अल हक के मुताबिक और अल हक कुरान करीम। वकील अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर हर एक जुबान पे वही होगी बात जहाँ से कुरान शुरू हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरह ज़ुमर तो खत्म हुई, अगली दर्श में हम सूरह अल मोमिन 40वीं सूरत हम लेंगे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। शुक्रिया।